نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنائی ہے، آپ کے طریقوں پر چلنا، آپ کی صورت اختیار کرنا، آپ کی سیرت اختیار کرنا، ساری زندگی اسی فکر میں بس ختم ہو جائے، یہ اصل چیز ہے. یہ مہینوں یا دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک ہماری فکر یہی ہو، بس اپنے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں، کہ کسی طرح وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں. آج ہم پستی اور ذلت میں جو پڑے ہوئے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کچھ، اور جو معلومات ہیں وہ بھی ناقص. معلومات اور چیز ہیں، علم اور چیز. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو معلومات بہت ہوں، انہوں نے بڑی بڑی لائبریریاں کھنگال ڈالی ہوں، اور لوگ بھی انہیں سمجھتے ہوں کہ بہت بڑے دانشور ہیں، لیکن وہ معلومات کی حد تک. علم اور بات. اب بہت سے لوگوں کو جنرل معلومات ہوتی ہر مذہب کے متعلق، تقابل ادیان جس کو کہتے ہیں. اس علوم، اس علم میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک علم کی بات ہے ان کو مسائل کا پتہ نہیں. بس انہوں نے بہت ساری چیزیں جو رتب و یابس ادھر ادھر سے جہاں سے ملی انہوں نے جمع کر لی، اور اس کے بارے میں ان کا مطالعہ بے شک وسیع ہوا، لیکن علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. جو علم اللہ تک نہیں پہنچاتا پھر وہ علم نہیں، وہ معلومات میں آ جاتا ہے. ایسی معلومات تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ فکر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو فکر لے کر آئے ہیں، وہ ساری امت کی فکر بن جائے. نئے مسلمان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں دین پر قائم رکھنا یہ بڑی بات ہے. آج مسلمان اپنا دین چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، وضو میں کتنے فرائض. انہیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے. اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ دین کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو شاید ہی کوئی بتا سکے، اور کہلاتے ہم مسلمان. تو میرے عزیزوں، یہ کیسے ہم نام نام کے مسلمان ہیں، اسلام الدین نام تو ہے لیکن کام نہیں. تو اس فکر یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے, ہم نے دین صرف اس کو سمجھ لیا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ دن منا لیے جائیں, کچھ رسمیں انجام دے لی جائیں, آپ کا یوم ولادت منا لیا جائے, جھنڈے لگا لیے جائیں, روشنی کر دی جائے, اور بہت ہوا کسی جلوس میں شرکت کر لی جائے, کوئی جلسہ کرا لیا جائے, میلاد گھر میں کرا لیا جائے, ہم سمجھتے ہیں دین پہ عمل کر لیا. بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ دین پر عمل نہیں کرتے, کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں میلاد ہوتا ہے. تو گویا ان کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں اس لیے باقی سب چیزوں سے چھٹی, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. دین کا بنیادی علم ہی نہیں پتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اگر دین اس چڑیا کا نام ہوتا جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے تو یہ تو بہت آسان بات ہے, اس میں کون سی مشکل بات. لیکن یاد رکھیے کہ دین رسومات کا نام نہیں, دین دنوں کے منانے کا نام نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری باعث رحمت ہے پوری دنیا کے لیے. آپ علم کا جو نور لے کر آئے اس سے ساری دنیا جگمگا گئی, اور جن لوگوں نے اس علم کو اور علوم کو اپنے سینوں میں اتار لیا, اپنے سینوں کو منور کیا, ان کے سینوں کے منور ہونے کی وجہ سے پوری دنیا منور ہوئی. یہ صحابہ کرام کی محنت ہے جو آج ہم مسلمان ہیں. آپ اگر صحابہ کرام مسلمان نہ ہوتے, دین کے لیے وہ محنت نہ کرتے, اور اس فکر کو وہ پورے عالم میں نہ پھیلاتے, تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جان لٹا دی, قربان کر دی. آج ہماری آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مدینے کی موت آ جائے, ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کی. لیکن صحابہ کرام مدینے میں رہنے والے مدینے سے نکل کر کوئی شام میں جا کے مرا, کوئی عراق میں جا کے مرا, کوئی کوفے میں جا کے مرا, کوئی کہیں مرا. کیوں؟ انہیں پسند نہیں تھا کہ مدینے میں موت آئے, لیکن اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. وہ دین پھیلانے کے لیے گھروں سے نکلے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ترکی میں مزار. اسی طرح دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا, انہوں نے اس سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میری شہادت ہو جائے تو گھوڑے پہ بٹھا کر مجھے جتنا دور ہو سکے تم لے جانا, تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ مدینے سے میں اتنا دور چلا گیا تھا صرف تیرے دین کی خاطر. تو اگر وہ یہ فکر نہ لے کر چلتے اور ہم تک دین نہ پہنچاتے تو بتائیے ہم تک دین پہنچ پاتا؟ کس قدر قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں, ہمیں تو بیٹھے بیٹھے مل گیا سب کچھ, اس لیے ہم قدردان نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دین اس کا نام ہے کہ ہاتھوں میں جھنڈے لے لو, جلوس نکال دو, نعرے لگا دو, بس ختم, کچھ خیرات کر دو, بہت زیادہ ہوا. لیکن میرے عزیز ہو, جہاں خیرات کرنا تو خیر بری بات نہیں, بہت اچھی بات, لیکن اس کے لیے بھی کچھ ایام ہم نے متعین کر لیے. یہ تو ضرورت کے تحت جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس وقت اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بقرعید جو ہے وہ آدمی دے, جو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ میسر ہو. حتیٰ کہ کسی کو 5 روپے اگر کوئی دیتا ہے اللہ کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر ہے. لیکن بہرحال بنیادی طور پر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارا دین آتا ہو, دین کا علم ہمارے پاس ہو, تاکہ اس پر ہم خود بھی چل سکیں, اپنی اولاد کو بھی چلا سکیں, انہیں دین کی بات بتا سکیں. کوشش تو کرنی چاہیے. تو یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے, مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس رات میں جاگنا کے بارے میں کیا روایت, اور صبح کا روزہ رکھیں کیا کریں. اب چونکہ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح شب قدر کی رات ہے اس طرح بارہ ربیع الاول کی بھی کوئی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی, بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں تاریخ میں اتنا اختلاف ہے کہ کوئی 8 تاریخ بتاتا ہے, کوئی 9 تاریخ بتاتا ہے, کوئی 12 تاریخ بتاتا ہے. تاریخ میں بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ دن اور ایام منانا یہ شریعت میں نہیں, بلکہ اصل یہ ہے کہ جو مشن لے کر آئے ہیں آپ رات دن اس میں لگ جائیں، چاہے ایک دفعہ بھی آپ 12 ربیع الاول نہ منائیں جس طرح کے لوگ منا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کے مطابق اپنا کام کیا اور طریقوں کو اختیار کیا جو آپ نے اختیار کیے، تو یہی اصل کامیابی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ سب تک پہنچے. آپ یقین جانیے کہ یہاں تو پھر بھی الحمدللہ شہر ہیں، یہ بڑا شہر ہے کراچی، کچھ علم ہے یہاں پر، لیکن اگر آپ دیہات گاؤں میں چلے جائیں تو کوئی مر جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملتا، اذان بھی لوگوں کو نہیں آتی، کلمہ صحیح نہیں آتا. جس قوم کا یہ حال ہو، اپنے کلمے تک کو بھی نہیں جانتے ہو، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں، سمجھتے ہی نہیں بےچارے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. تو یہ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مرکز علم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ کچھ نہ کچھ علم آتا ہے، سیکھتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دین کے بارے میں ہماری معلومات بھی ہیں، علم بھی ہے، اور اس پر کسی نہ کسی درجے میں لوگ عمل بھی کرتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ ماننے والوں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا. کیونکہ جن کاموں کو مٹانے کے لیے وہ آئے ہیں، اسی مذہب کے ماننے والوں نے وہی چیزیں ان کے ساتھ منسوب کر دی. میں نے آج ہی جمعے میں یہ بیان میں بات عرض کی تھی کہ دیکھیے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شبیہ رکھی ہوئی، کہیں جو ہے وہ بیت اللہ کا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس ماڈل کو اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر کچھ لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مرد بھی آئے ہوئے ہوتی ہیں، عورتیں بھی مرد بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی مرد و زن کا ایک اختلاط ہوتا ہے، ایک تماشا ہے جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے روڑی میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، روڑی میں حج کے لیے جاتے ہیں، ملتان میں حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں. میں نے وہاں 8 سال گزارے، باقاعدہ آ کر اپنے بال وال مڈاتے ہیں، اور یہ نظریہ ان کا جی یہاں حج ہوتا ہے. ننگے پیر اسٹیشن سے آئیں گے، ملتان اسٹیشن سے ننگے پیر اتریں گے، اور پورے حق بہاؤ الحق کہتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر باقاعدہ اس کا حج کرتے ہیں. بھائی یہ چوما چاٹی مزاروں پہ جا کے پھر کرتے کیا؟ بعض لوگ سجدے کرتے ہیں، بعض لوگ ہاتھوں سے اس کو چومتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، پوری برکتیں حاصل کرتے ہیں ان پتھروں سے جو خود ہم نے لگائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے. تو بےچارے ہندوؤں کو کیا قصور ہے، وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے خدا تراشتے ہیں، اور پھر ان سے اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں، بیٹیاں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، کہ وہ بارش کا خدا بنا رکھا ہے، کوئی کسی کا خدا بنا رکھا ہے. انہوں نے مختلف جو ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، ان ہر صفت کا ایک خدا انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے. اسی کو تو حالی نے کہا ہے، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. اور اس طرح انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور آخر میں کہی ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی مسلمان جو چاہے کر لے. پر ہندوستان میں کیا تھا، کوئی ڈھول پیٹ دیا کسی نے مسجد کے برابر، باجا بجا دیا تو کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے، قتل تک کی نوبت آ جاتی تھی، مار ڈالتے تھے کہ مسجد کے پاس، مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. آج مسلمان مسجدیں، مسجد کی جو دکانیں ہوتی ہیں اس میں گانے بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے گھر ہے، شادی بیاہ کے اندر پتہ چلا کہ جناب ڈیک میں گانے چل رہے ہیں، اونچی آوازوں صحیح صحیح رات چلتے رہتے ہیں، چاہے نمازیوں کو اس سے تکلیف پہنچے جو بھی. تو یہ سارا کام مسلمان ہی کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے، اپنی بچی کا رشتہ کہیں کرنا چاہتے تھے اپنے عزیزوں میں، تو ماشاءاللہ چونکہ دیندار ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی بچی ہماری پردہ کرتی ہے، آپ پردہ کرائیں گے نہیں؟ کہہ رہے نہیں، پردہ وردہ تو ہم نہیں کرائیں گے بھائی. اب آپ بتائیے، ایک مسلمان اس سے انکار کرتا ہے جو جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، پردے کا حکم کس نے دیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا حکم ہے. بلکہ یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیا کریں، پردہ کر لیا کریں. اور اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر اور بھی اس معاملات ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ عام مسلمان، سب کے لیے حکم. یا ایوہ النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں تھی، چار بیٹیاں تھیں. بنات جمع ہے جو تین سے اوپر کے لیے بولی جاتی ہے، تین یا اس سے اوپر. تو وہ بناتک. اور آگے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کی جتنی بھی امت کی بھی عورتیں سب بیٹیاں ہیں. اللہ نے آگے مزید فرمایا ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے. تو کتنی تفصیل ہے، بیویوں کو، بیٹیوں کو، اہل ایمان کی عورتوں کو یہ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہ احکام ہیں، لیکن آج مسلمان ان احکامات کا انکار کر رہا ہے. یہ تو چونکہ سوچ سمجھ کے وہ نہیں بول رہا ہوتا، اس لیے حکم کفر کا نہیں لگاتے. لیکن سچی بات ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ قرآن کا حکم ہے، میں اس کو نہیں مانتا، لیاز اللہ کہے، تو آدمی مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتا ہے. کسی ایک آیت کا انکار کرنا انسان کو اسلام سے کفر میں پہنچا دیتا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جن چیزوں کو آپ لے کر آئے، آج ہم ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے اور نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. جن چیزوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے، آج وہ کام ہم بڑھ چڑھ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اپنی طرف، لیکن تم ہو کہ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہو جہنم کی طرف. 1400 سال میں کوئی ایک تاریخ میں کہیں یہ بتا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کا حکم دیا ہو، جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر. بات یہ ہے کہ کوئی ویسے ہی کر لیتا تو الگ بات ہے، لیکن جب دین اور مذہب کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو باقاعدہ شیطان اور ابلیس سے تشبیہ دی جاتی ہے لیاز باللہ، تو یہ پھر تو ضد اور دشمنی کی بات ہے. بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے شریع، کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز نہیں پڑھتا، نفلی عبادت نہیں کرتا، اس کو تان و تشنی آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ چیز موجود ہے شریعت میں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہیں، نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کر پا رہا تہجد، تو کیا آپ کہو گے تو بڑا ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی ہے، تو بڑا لعین آدمی ہے لیاز باللہ کہ تو تہجد نہیں پڑھتا؟ کوئی کہتا کسی کو؟ یہاں تو فرض نہیں پڑھو جب کوئی نہیں بولتا. حالانکہ فرض کے لیے تو حکم ہے کہ کہیے، حکم کرے، لیکن یہاں فرائض کے لیے نہیں بولتا. تو جب نفلیں جو باقاعدہ شریعت میں ہیں، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ کوئی نفل کے تارک کو اگر وہ نہیں پڑھتا، تو چونکہ شریعت نے کوئی واجب اور فرض نہیں کیا، اس لیے کوئی آدمی اس کے نہ پڑھنے والے کو یہ کہے کہ تو نے بہت برا کیا، تو نے غلط کیا، یا تو جو ہے ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ جائز نہیں. تو جب نفلی عبادت اگر کوئی نہ کرے، اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو جس کا نفلی درجہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بدعات میں آتی ہے، اس کو اختیار کرنے پر لان تان کرنا، یہ کہاں جائز ہوگا؟ اور یہ باتیں میں صرف اس لیے کہتا ہوں، میرا مقصد کسی سے الجھنا نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے لوگوں کو تو معلوم ہو دین کے بارے میں. مثبت انداز میں ہم اس کو عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ نے فرمایا میری امت کے 72-73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جو ہیں جنت جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا، تاکہ ہم اس میں سے ہونے کی کوشش کریں؟ آپ نے ایک ایسا معیار بتا دیا کہ الحمدللہ قیامت تک کے لیے معیار قائم رہے گا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا، بس وہ جنتی ہے، اس کے علاوہ کچھ. جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا، یہ معیار بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہر آدمی دیکھ لے، پرکھ لے ما انا علیہ واصحابی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ بھی کر لیجئے، جو نہیں کیا وہ مت کیجئے. 63 سال کی آپ کی عمر تھی، 40 سال کے جب ہوئے تو نبوت ملی، یعنی پہلی مرتبہ وحی لے کر حضرت جبریل امین نازل ہوئے، اور 23 سال اس کے بعد آپ رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، لیکن ان 23 سالوں میں آپ نے ایک سال بھی کبھی ربیع الاول کو اس طرح سے نہیں منایا جیسے آج ہمارے یہاں منا رہے ہیں. کوئی ایک روایت نہیں کہ آپ نے اس میں حکم دیا ہو کہ صاحب ربیع الاول میں تم جو ہے وہ میلاد کرو، جشن مناؤ، اور اس طرح سے جو ہے جلوس کرو اور جھنڈے لے کر نکلو، کوئی ایک حکم بھی نہیں. کس بنیاد پر ہم یہ کام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں، پھر 23 سال کے بعد صحابہ کرام کا دور، 124,000 کم و بیش صحابہ کرام، 100 سال ان کا زمانہ رہا، 100 سال میں کبھی صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا اس طرح سے. بات یہ کہ ہماری خوشی اور غم منانے کا معیار وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ سے جو اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ان سے بڑا عاشق ہوں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ سے بڑھ کر کس کو عشق ہو سکتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم شور زیادہ کرتے ہیں کام نہیں کرتے، وہ کام کرتے تھے، شور بالکل نہیں مچاتے تھے. ایک صحابی کے گھر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا کہ انہوں نے پختہ گھر بنایا ہوا ہے. بات یہ کہ پختہ گھر بنانا ناجائز اور حرام نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت فرما رہے تھے وہ یہ کہ دنیا سے محبت، دنیا کی محبت دل میں بالکل نہ رکھیں اور آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کریں. ابھی تو ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں تو ہم بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہیں، اگر صحابہ کرام نے محلات تعمیر کر لیے ہوتے تو نہ جانے ہم کیا کرتے. تو آپ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کچھ گنبد سا بنا ہوا ہے، کچھ پختہ تعمیر ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کس کا گھر ہے یہ؟ بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے کہا تو کچھ نہیں لیکن ناگواری چہرے سے معلوم ہوئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، ایک دو روز کے بعد وہ صحابی آپ کے سامنے تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا. اب انہیں بڑی فکر ہو گئی. ہماری طرح ہوتا تو 100 باتیں بناتا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کی بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا کیا. لیکن ان کو فکر ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تمہارے گھر کے پاس سے ہوا تھا اور آپ نے اس تعمیر پر جو تم نے کی ہے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا. تو یہ صحابی وہاں سے اٹھے اور جا کر سارا گھر برابر کر دیا زمین کے برابر، اور پھر آ کر اطلاع بھی نہیں کی. پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ گھر برابر ہوا تو آپ کے چہرے پر خوشگوار کے تاثرات آئے، اچھا تاثر پیدا ہوا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہو جسے آخرت کی فکر ہو. وہ ان کے لیے جو مباح امور تھے وہ مباح امور بھی ان کے لیے جو ہے بعض اوقات اس کی ممانعت ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ عشق کہلاتا ہے. اور پھر آگے اطلاع بھی نہیں کی، خود ہی آپ کو پتہ چل گیا، دیکھ لیا. ورنہ میرے جیسا ہوتا شاید آگے 10 دفعہ کہتا کہ حضرت وہ میں نے وہ گرا دیا جو جس سے آپ کو ناگواری ہو رہی تھی. یہ بھی نہیں بتایا. بہت بڑی بات، کیونکہ وہاں مقصد اللہ کی رضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً پتہ چل ہی جانا تھا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. میرے عزیزو، ہم اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، اپنے گھروں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خود تو دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری بیچاری خواتین کو، عورتوں کو دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا. لہذا انہیں بھی بتانا چاہیے اور انہیں بھی سکھانا چاہیے. البتہ آہستہ آہستہ مرحلے وار، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ کوئی کتاب جیسے اسوہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ اس میں آ گیا ہے، اور اس کتاب کو گھر میں رکھنا انشاءاللہ باعث سے خیر و برکت ہوگا، اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے پڑھا جائے، پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اسوہ رسول اکرم کے نام سے، اس کتاب کا مطالعہ، بلکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کریں کہ اگر ایک وقت ایسا مقرر کر لیں کہ بھائی اس کو ہم پڑھا کریں، وہ کتاب ختم ہو جائے پھر مشورہ کر لیں کہ بھائی اب کون سی کتاب شروع کریں، تو اس طرح آہستہ آہستہ ذہن بنے گا، اور جو تکلیف دہ صورتحال گھروں میں ہو گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ترین ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ وہ ماحول بنے گا دین کا کہ پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایک عورت اگر دین پر چلتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پورا گھر جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، آپ کے بچے درست ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے خود دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے دین پر، تو یقیناً آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایسی عورت کی بھی قدر کریں. البتہ اس کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، بعض اوقات ان کے ساتھ بھی بیچاریوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ایسے موقع پر کم از کم تنہائی میں تو ان سے کہہ دیں کہ بھئی تم جو کہہ رہی ہو کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں لیکن میں ہوں تمہارے ساتھ، کم از کم کچھ تو اس کو احساس ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ، کچھ تو اس کی تسلی کا سامان ہو. لیکن وہ بیچاری سارے دن گھر کے کاموں میں بھی لگی رہے، کوشش کر کے سب کو راضی رکھنے کی بھی کوشش کرے، جو اس کے کام نہیں بھی ہیں اس کی ذمہ داری بنا دی جائے، تو یہ تو ظلم ہے اس کے ساتھ، تو کوئی تو اس کی دلداری کرنے والا بھی ہو، اب شوہر سے زیادہ کون کرے گا، اس لیے کم از کم شوہر کو اس کی دلداری کرنی چاہیے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ٹھیک ہے مجھے اگر کوئی برا بلا کہتا رہے لیکن کم از کم شوہر تو میرے ساتھ. اس لیے دین اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر ہمارے ماحول بنے گا، اور ایسی عورتوں کی جیسے کہ میں نے کہا قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ دین میں تعاون کر رہی ہیں، ورنہ آج زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے، بعض لوگ داڑھی صرف اسی لیے رکھتے کہ صاحب عورتیں پسند نہیں کرتی، بیوی کو پسند نہیں ہے داڑھی رکھنا، یا اسی طرح سے جی وہ شادی نہیں ہوگی، حالانکہ کوئی داڑھی والا ایسے نہیں جس کی شادی نہ ہو گئی ہو، سب کی ہو جاتی، یہاں تو ہزاروں ایسے ملیں گے بےچارے جو بے داڑھی کے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، پریشان پھرتے بےچارے، اس لیے یہ کوئی رکاوٹ کی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دین کو بنیاد بنائیے تمام معاملات میں، البتہ اس میں اعتدال کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑیے، بعض لوگ انتہا پسندی پر آتے ہیں تو ایسی انتہاؤں کو چھوتے ہیں کہ وہ شریعت کے مباح امور کو بھی نہیں جانتے، اور جو ہے وہ بلا وجہ چھوٹی سی ایک بات پر گھر تک خراب کر ڈالتے ہیں اپنا، ایسے امور میں پھر اپنے بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے، اہل علم سے رجوع کریں اور ان کے مشوروں پر عمل کریں، کیونکہ گھر تباہ کرنا یا گھروں کو خراب کرنا یہ شریعت کا مقصود ہرگز نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو دو اور دو چار کر دیتے ہیں، لیکن آپ اگر اہل علم کے پاس جائیں گے ان سے معاملہ ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی خیر کی بات نکل آئے گی، کیونکہ اتنی بات سمجھ لیجئے البتہ کہ اہل علم جو ہیں یا علماء مفتیان کرام یہ دین بناتے نہیں ہیں، دین بتاتے ہیں، کیونکہ دین کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، کسی کے باپ کی چیز نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس لیے مسئلے کو تبدیل کرنا کسی کا عالم کا کام نہیں ہے، البتہ وہ کچھ صورت ضرور ایسی بتا دیں گے کہ جس سے گھر کے جو ٹینشن ہے، گھر میں جو ایک ایسا ماحول ہے جو اشتعال والا، وہ کم از کم ختم ہو جائے، اور کون سی بنیاد ایسی جس کی بنا پر گھر خراب کیا جا سکتا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہیں کہ اس کو برداشت کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ان سے معلوم کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے اپنے گھروں کو بھی درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو درست رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ ماہ مبارک صرف ایک دن، دس دن، بارہ دن ہم نے جناب سیرت کے جلسے سن لیے یا جلوسوں میں شرکت کر لی، تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. ساری زندگی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے چلیں تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چٹکلا بتایا ہے جو پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن وہ اسی لیے کہ سوچ سوچ کر ہر کام میں اتباع نبی کی نیت کریں، انشاءاللہ جو کام دنیا کے ہیں وہ بھی دین کے بن جائیں گے. مثلا ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، اس میں نیت یہ کر لے گا بھی چونکہ میری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی کفالت، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ نان نفقے کا انتظام کرنا شریعت نے میری ذمہ داری رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. جب آپ اس حکم کے اتباع میں یہ سب کچھ کریں گے، یہ سب کچھ کرنا کرانا آپ کا دین بن جائے گا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جاتے ہو فروٹ خرید لیا، کچھ خرید لیا، لیکن ان کے نظروں میں یہ اتباع کا حکم ہونے یا امر نہیں ہوتا، اس لیے اس پر بظاہر جو اجر و ثواب اتباع کی نیت سے ملے گا وہ ویسے نہیں مل سکتا. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی گھر میں داخل ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوں، تاکہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں ہوتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب بچے پر نظر پڑے تو یقیناً بچہ لپکتا ہے باپ کی طرف، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور پھر اس کے بعد عادت آہستہ آہستہ پڑ جائے گی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے لہذا میں بھی پیار کروں گا. اب اس بچے کو اٹھا لیں گود میں اس نیت سے، یہ بچے کو اٹھانا پیار کرنا یہ سب دین بن جائے گا، اتباع نبی کے اندر داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے باقی اہتمام ہے، گھر میں دعا پڑھ کر داخل ہوں، کھانا کھائیں تو دعا پڑھ کر کھائیں، ورنہ بہت سے لوگ ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں انہیں خیال ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ کھانا پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں شیطان کا بھی حصہ مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا حصہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے دعا پڑھ کے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی. اب اور لیجئے کہ اگر آدمی بیت الخلاء تو جاتا ہی ہے، بعض لوگ بالکل ایسے جاتے ہیں نوک پر وقت بالکل آ گیا بھاگے بھاگے جاتے ہیں، نہ انہیں دعا پڑھنے کا خیال نہ سیدھا پاؤں الٹا پاؤں رکھنے کا خیال، بس وہ تو جائے اور جاتے انہوں نے جو ہے بس وہ جو کرنا تھا وہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لی جائے کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ جب داخل ہو الٹا پاؤں رکھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ لو. لیجیے اب جو وقت آپ وہاں گزاریں گے تو گزارنا ہی تھا آپ نے، یہ سب عبادت میں شامل. تو دین تو ہمارا اتنا آسان ہے، تو اس لیے یہ البتہ تھوڑا سا شروع میں ابتدان آپ کو تھوڑا اس کا استحضار کرنا پڑے گا ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے کی نیت، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر بغیر سوچے جیسے ہی کوئی آئے گا آپ خود بخود وہ ذہن میں نیت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں دین کی فکر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہماری اولادیں جب ہوتی ہیں تو ان کی پیدائش سے فکر کرنی چاہیے، اور جب تک اللہ ہمیں زندگی دے کوشش میں لگا رہے آدمی کہ ان کی دین کی فکر ہو، ان کی جہاں ہم دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں ان کی آخرت بنانے کی بھی فکر کیجیے. دنیا تو چند روزہ ہے بہرحال ختم ہو جائے گی جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، لیکن بھائی اصل والدین وہی ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دے دیجیے یہ کتابچہ ہے بھائی، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، موقع بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ کیا ہے. ان کتابوں کو خود بھی پڑھیے اور خود پڑھ لیں تو پھر آگے پڑھنے کے لیے دے دیجیے. انشاءاللہ جو لوگ یہ بانٹتے ہیں یقیناً پیسوں سے خرید کر لاتے ہیں، اصل ان کا مقصد حصول ثواب ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک سنت پر عمل یہ پڑھ کر عمل کر لے گا تو جس نے کتاب تقسیم کی ہے اس کا تو جو ہے وہ صدقہ جاریہ شروع ہو گیا کام، تو اس کے لیے تو انشاءاللہ بہترین ثواب کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اس کو خود بھی پڑھیے اور پھر آپ اس کو آگے کر دیجیے. یقیناً جس نے پہل کی ہے آپ پڑھیں گے عمل کریں گے تو اس کا ثواب تو وہیں سے جاری ہو گیا، آپ نے آگے دے دی تو آپ کا ثواب اس شخص سے جاری ہو جائے گا، اور جو پہلے نے کتاب تقسیم کی تھی اس کو بھی ملتا رہے گا اور آپ کے ثواب سے کمی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کو بڑے اہتمام سے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں خوبصورت ہیں. تو بہرحال اس کو پڑھیے اور پڑھ کر آگے پہنچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہم سب. جن صاحبان کو نہ ملیں وہ بعد میں بھی طلب کر سکتے ہیں, انشاءاللہ مل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے مسلمان بھائی انجانے میں اے اللہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کام ایسے نہیں ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے لا علمی کی بنا پر, جہالت کی بنا پر جو لوگ ایسے کاموں میں مبتلا ہیں اے اللہ انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. یہ خاتون بیمار ہیں, ان کی بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ان کے ماموں بیمار ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا کامل عطا فرما دیں. ایک صاحب کا دوسری مرتبہ بائی پاس ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں ان میں بہت سے لوگ بیمار ہیں, بعض ایسے بھی ہیں جن کا فریکچر ہوا اور وہ گھروں میں اب نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کا دل یہ مچلتا رہتا ہے مسجد میں آنے کے لیے. ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ جلد از جلد سب کو صحتیاب فرمائے اور پھر سے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.